أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل احترام بھائیو اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. ایک اللہ وحدہ لا شریک کا مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے اور دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کی سنت ہے. یہی دو چیزیں ہمارے ہاں تمام مسائل کی بنیاد ہیں. اہل حدیث مکتبہ فکر میں ہر مسئلے کا حل قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو چیز تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے آپ منع فرمائیں اس سے منع ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو چیزیں ذکر کی ہیں. ایک وہ چیز ہے جس کے کرنے کا آپ امر فرمائیں اور دوسری وہ چیز ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں, کیونکہ نئی کے مقابلے میں امر استعمال ہوتا ہے. تو جب نئی کے مقابلے میں یہاں امر ہے تو وما آتاکم کا معنی علماء یہ کرتے ہیں کہ وما امرکم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تمہیں حکم دیں اس کو مانو, قبول کرو. جس کام سے آپ منع کریں اس سے منع ہو جاؤ. تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو تشریح, تفسیر, بیان اور اس کی وضاحت فرمائی ہے وہی تشریح اور تفسیر, قرآن کا وہی بیان وہ ہمارے لیے حجت ہے. جس طرح قرآن مجید کو اللہ وحدہ لا شریک نے بدریہ وحی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل کیا, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو سمجھائی. قرآن مجید کے الفاظ من جانب اللہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی اور مفہوم من جانب اللہ ہے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اللہ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر جہاں اپنی بات ماننے کا حکم دیا ہے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کا بھی ذکر فرمایا. جیسا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور دوسرے مقام پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, آپ کہہ دیں اگر تم اللہ وحدہ لا شریک سے محبت رکھتے ہو, اللہ تعالی سے تمہیں پیار ہے, اللہ کی محبت چاہتے ہو, فاتبعونی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم میری اتباع کر لو. یحببکم اللہ, اللہ وحدہ لا شریک تمہارے ساتھ محبت کرے گا. تو قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے لیے دو طرح کے الفاظ ہیں, کہیں اطاعت کا حکم ہے اور کہیں اللہ وحدہ لا شریک نے اتباع کا ذکر کیا. اطاعت کہتے ہیں کسی کے قول کو, کسی کے امر کو تسلیم کرنا, اور اتباع کہتے ہیں کسی کے عمل کو تسلیم کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہمارے لیے حجت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو نمونہ اور عمل پیش کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے. اللہ نے آپ کے امر کو ماننے کا بھی حکم دیا ہے, اور آپ کے عمل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ فتبعونی, کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم میری اتباع کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تشریح و تفسیر اللہ کے قرآن کا بیان کیا ہے. جس طرح قرآن مجید کی حفاظت اللہ وحدہ لا شریک نے کی, ایسے ہی اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی حفاظت کی. جس طرح ایک مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قرآن اللہ علیہ کا ذکر لتبین للناس ما نزل علیہم, ہم نے یہ ذکر یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ آپ اس کو بیان فرما دیں. لتبین للناس, لوگوں کے لیے آپ اس قرآن کو بیان کریں, کھول کر اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب لوگوں کو سمجھائیں کہ اس قرآن مجید کا معنی اور مفہوم اور اس کا مطلب کیا. تو قرآن کا بیان, اس کی تشریح, اس کی تفسیر, اس کی وضاحت, اس کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرمایا. تو جہاں اللہ نے یہ کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے یہ ذکر یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, تو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے, قرآن کی آپ نے جو تشریح اور تفسیر فرمائی اللہ وحدہ لا شریک نے, اس کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی قرات کے ساتھ قرآن مجید کی قرات جلدی جلدی شروع کی. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به, کہ آپ اپنی زبان کو عجلت کے باعث جلدی کی بنا پر حرکت نہ دیں. اللہ نے تعلیم فرمائی کہ فاذا قرانا فتبع قرانا, جب ہم اس کی قرات کرتے ہیں جائے اس کو پڑھیں تم بھی اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے جاؤ. آگے اللہ نے جا کر فرمایا ثم ان علینا بیانا, کہ اس قرآن کا بیان, اس کی تشریح اور تفسیر وہ بھی ہمارا ذمہ ہے. سورہ نحل میں تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن یہ ذکر نازل کیا لتبین للناس, آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کریں. اور جو قرآن کا بیان ہے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اس قرآن کو جمع کرنا, اس کی حفاظت کرنا, اس کا بیان محفوظ کرنا, یہ ہماری ذمہ داری. دیکھیے میرے بھائیو, جیسے اللہ نے قرآن مجید کے جمع کے, اس کی حفاظت کے اسباب پیدا کیے, اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کرنے کے بھی اسباب پیدا کیے. اللہ تعالی نے جہاں قرآن مجید کی کتابت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کروا کر اس کو محفوظ کر دیا, لوگوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا, ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کتابت کی شکل میں بھی اور لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ کیا. میرے بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو تعلیم فرماتے, کئی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سن کر لکھا کرتے تھے. جس طرح کے سنن ابی داؤد طبقات ابن سعد وغیرہ میں حدیث آتی ہے کہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر لکھ لیا کرتے تھے. انہیں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں, آپ کی خوشی کے عالم میں بھی آپ کی ناراضگی کے عالم میں بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھنا چھوڑ دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, پوچھا گیا, یہی بات بیان کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں, تو کیا میں آپ کی خوشی میں آپ کی ناراضگی میں آپ کی باتیں سن کر ساری رکھ لیا کروں؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, لا اکتب یا عبداللہ فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق. کہ عبداللہ بن عمر, تو لکھا کر اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری اس زبان سے سوائے حق کے کوئی بات نکلتی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی باتوں کو سن کر صحابہ کرام لکھا کرتے تھے. اس کی ایک اور مثال بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو کہ حدیث کے بہت بڑے حافظ تھے, انہوں نے اپنے شاگرد حمام بن منبع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو لکھوائی تھی وہ صحیفہ آج بھی ملتا ہے اور مطبوع ہو چکا. اور اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں میرے بھائیو, کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں قرآن مجید کی حفاظت فرمائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کرنے سے کیسے کیسے اسباب اللہ نے پیدا کیے, اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مشہور روایت ہے سنن نسائی وغیرہ میں, اور ہمارے حنفی بھائی اس کو فاتحہ کے استدلال میں پیش کرتے ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ سے حدیث کا راوی ہیں, کہ انما جعل الامام لیتم به, امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, اذا کبر فکبروا, جب اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو, اور واذا قرا فانصتوا, جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جایا کرو. اب ہمارے انفی بھائی اس روایت کو بہت پیش کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے اس بارے میں کہ بڑے بڑے محدثین نے اس روایت کی تحقیق کر کے کوئی 200 سال بعد آیا, کوئی 250 سال بعد اپنی سند کے ذریعے تحقیق کر کے یہ بات بتائی کہ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. یہ محدثین کی محنت کہ 200 سال بعد کسی نے 250 سال بعد اپنی سند کے ذریعے تحقیق کر کے یہ بات بتائی کہ یہ جملہ رسول اللہ کا نہیں. اور اس کی تصدیق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد حمام بن منبع کو جو صحیفہ لکھوایا تھا اور آج وہ چھپ چکا ہے, اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے, لیکن میدا کارا فانسدو کے الفاظ اس میں نہیں. تو محدثین کی محنت کو بات دیجئے کہ اتنے 100 سال بعد آ کر انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں, اور اس کی تصدیق بھی اس بات سے ہو گئی کہ صحابی رسول نے اپنے شاگرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں لکھوائی تھی, آج وہ کتاب چھپی ملتی ہے, لیکن اس صحابی کی حضرت ابو ہریرہ کی لکھوائی حدیثوں میں یہ الفاظ ہے. اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو صحابہ کرام نے سنا, یاد کیا, سینوں میں محفوظ کیا, اس کو لکھا, اور آگے فرم کے شاگردوں نے تابعین نے اس کو محفوظ کیا, پھر اس طرح حدیث کی شکل میں کتابوں کی صورت میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے. اللہ نے جیسے قرآن مجید کی حفاظت کر لی, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ کے اقوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال, آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا, سونا اور جاگنا, زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ وحدہ لا شریک نے محفوظ کروایا. تو میرے بھائیو, ہمارے لیے تمام مسائل کی بنیاد اللہ وحدہ لا شریک کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہم جس طرح قرآن مجید کو کتاب اللہ سمجھتے ہیں, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کتاب اللہ کے اندر داخل ہے. یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیو, یہ کتاب اللہ کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کی پوری شریعت کے اوپر بولا جاتا ہے. آئیے میں اس کی آپ کو دو تین مثالیں دیتا ہوں. صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب اللباس وغیرہ میں حدیث ہے. شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے آپ منع کریں اس سے منع ہو جاؤ. صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک مسئلہ بیان کیا, فرمانے لگے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمفات والمتسلدات, اللہ وحدہ لا شریک کی لعنت ایسی عورتوں پر جو اپنا جسم جو ہے وجود گوتتی ہیں. اس طرح آپ نے شاید دیکھا ہو یہ سرحد میں یا پہلوان طبقہ جو ہوتا ہے سوئی کے ساتھ یا کسی اور چیز سے اپنے جسم کو کھود کر اس کے اندر میل وغیرہ بھر کے کوئی پھول بناتا ہے کوئی نام لکھتا ہے. تو بیان فرمایا صحابی رسول نے کہ ایسا کام کرنے والی عورتوں پر اور ایسا کام کروانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت. اسی طرح والمتنم نے ساتھ اپنی پیشانی کے اپنے چہرے کے بال جو اکھاڑتی ہے خوبصورتی کے لیے حسن کے لیے ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. اسی طرح اپنے دانتوں کو رگڑ کر باریک کر کے خوبصورتی بناتی ہیں ایسی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے. المغیرات لخلق اللہ, کہ اللہ کی تخلیق کو اس کی فطرت کو یہ بدلنے والی ہیں. جب صحابی رسول نے یہ مسئلہ بیان کیا ام یعقوب نامی ایک عورت کو یہ بات معلوم ہوئی وہ آئیں انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کیا تو نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسا کام کرنے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت کی ہے؟ صحابی رسول فرمانے لگے کہ مالی اللہ من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی کتاب اللہ تعالی, میں ایسی عورتوں پر ایسے افراد پر کیوں نہ لعنت کروں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. وہو فی کتاب اللہ تعالی, اور یہ بات اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب میں موجود ہے. وہ کہنے لگی قرأت ما بین اللوحین ما وجدت فیہ, یہ دو تھٹیوں کے درمیان یہ جو اللہ کے کلام کا اللہ کا قرآن یہ جو نسخہ ہو قرأت ما بین اللوحین, اس کو میں نے پڑھا ہو ما وجدت فیہ, یہ بات تو میں نے قرآن میں کہیں نہیں پائی. صحابی رسول بیان کرنے لگے اللہ کی بندی لو کراتی ہے لو جبتی ہے, اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا اس کا مطالعہ کیا ہوتا اس کو سمجھا ہوتا تو تو ضرور یہ بات قرآن میں پاتی. بتانے کی کہاں ہے؟ فرمایا کیا تو نے قرآن کی آیت کریمہ نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے وہ لے لے جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. کہنے لگی ہاں یہ آیت کریمہ تو قرآن مجید میں موجود ہے. صحابی رسول نے فرمایا پھر اللہ کے رسول نے جب یہ مسئلہ بتایا ہے تو یہ قرآن کے اندر ہی موجود ہے. وہ کہنے لگی یہ بات جو تم کرتے ہو یہ تو تمہاری اہلیہ میں تمہاری بیوی کے اندر بھی پائی جاتی. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا صحابی فندوری, جا کے میرے گھر دیکھ. وہ گئی اس نے جو بات کہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی میں وہ بات نہیں تھی, تو آ کر اس نے بتایا کہ یہ بات ان میں نہیں ہے. تو فرمانے لگے اگر تو میری بیوی کے اندر یہ بات پا لیتی تو فرمایا اللہ کی قسم ہے ماں جانا تو ہاں میں اس کے ساتھ کبھی جمع نہ ہوتا. تو صحابی رسول نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, یہ بات بتا دی کہ اللہ کے رسول نے جو مسئلہ بھی ہمیں بتایا ہے وہ کتاب اللہ ہے. اس کی ایک اور مثال موجود ہے کتاب الحدود وغیرہ میں, حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. ایک آدمی کا بیٹا وہ کسی گھر مزدوری کرتا تھا, تو اس نے ایک برا سیل سر انجام دیا کہ جس گھر جا کر وہ مزدوری کرتا تھا اس گھر والے کی بیوی کے ساتھ اس نے جنا کے فعل کا ارتکاب کر لیا. اس لڑکے کے باپ کو بھی یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے 100 بکریاں فدیے کے طور پر جو ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف سے دی اور ایک غلام آزاد کیا. پھر لوگوں سے اس نے یہ مسئلہ پوچھا, اسے یہ بات بتائی گئی کہ تیرے بیٹے کو 100 درے اور 1 سال کی دلاوطنی ہوگی. کہا یہ معاملہ وہ جس آدمی کی بیوی تھی وہ اور اس لڑکے کا باپ, یہ مسئلہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور وہ جس کی بیوی تھی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روح سے فیصلہ کرنا. حدیث میں آتا ہے دوسرا آدمی سمجھدار تھا, اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم فیصلہ تو کتاب اللہ کی روح سے ہی کرنا چاہتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَقْضَيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى, میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کی روح سے فیصلہ کروں گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری 100 بکریاں اور تیرا یہ غلام یہ تجھے واپس کیا جائے گا. الابن کا جلد و نیت و تقریب و آمن, تیرے بیٹے کو 100 درے اور 1 سال کی جلاوطنی ہوگی. اور دوسرے جو آدمی تھا اس کی بیوی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کہا وقت یا انیس الم رات پہلے تارا سر سر جمع, فرمایا اے انیس تو جا اس کی بیوی سے جا کر یہ بات پوچھ, اگر وہ اقرار کر لے اس کو رجم کر دا. اب دیکھیے میرے بھائیوں کہ شادی شدہ کو زنا کی سزا رجم قرار دینا اور غیر شادی شدہ کو 100 درے اور 1 سال کی دلاوت بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا بینکما کتاب اللہ تعالی, میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کی روح سے فیصلہ کروں. اور اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن مجید ہی ہو تو پھر میرے بھائیو دیکھیے کیا یہ فیصلہ اس تفصیل سے قرآن میں موجود ہے. تو کتاب اللہ کا لفظ صحابہ کرام کی کئی ایک بیان کردہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی پوری شریعت کے اوپر یہ بات بولی جاتی ہے. قرآن مجید بھی کتاب اللہ ہے اور اس قرآن کی تشریح اور تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے آپ کے بتائے ہوئے احکامات وہ سارے کے سارے کتاب اللہ. تو میرے بھائیو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں جس بات کا پابند بنایا ہے قرآن مجید کے اندر بار بار حکم دیا کہ اطیع اللہ و اطیع رسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ایک مقام پر اولی الامر کی بات ہے وہ بھی مشروط, اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم الرسول. فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور جو تم میں سے صاحب امر ہے ان کی اطاعت کرو, اور اگر تمہارا کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے تو اس کو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والے. اس آیت کریمہ پر میرے بھائیوں غور کیجئے, اللہ وحدہ لا شریک کے فرما برداری کی باری آئی تو وہاں اطیع اللہ ہے, رسول اللہ کی فرما برداری کی بات ہے تو اطیع الرسول ہے, اولی الامر کی فرما برداری کی بات ہے تو صرف وہ اولی الامر منکم ہے. یہاں اللہ نے اطیعوا کا لفظ نہیں جوڑایا. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت یہ مستقل حیثیت رکھتی ہے, اور اولی الامر کی اطاعت مستقل نہیں, یہ غیر مستقل اور مشروط اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع. بگرما فن تنازع تم فی شیئن میں اللہ وحدہ لا شریک نے بھی یہ بات مزید سمجھا دی ہے کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے کسی ایماندار کا تنازع جھگڑا نہیں ہو سکتا. اولی الامر سے تنازع ہو سکتا ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, جھگڑا ہو سکتا ہے. تو اللہ نے پھر جب اس جھگڑے کے حل کا ذکر فرمایا پھر دو چیزوں کی طرف رجوع کا حکم دیا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہاں آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اللہ نے نہیں کہا, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مستقل اطاعت غیر مشروط فرما برداری یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے, اور باقی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیے اللہ نے تیسری چیز کا بھی تو ذکر کر دیا. اولی الامر میں علماء, فقہاء, مجتہدین, محدثین, مفسرین یہ سارے شامل ہیں,
جیسے اللہ کی اطاعت ہے جیسے رسول اللہ کی اطاعت ہے من و عام اسی طرح جو ہے علماء مجتہدین کی بھی اطاعت ہے. حالانکہ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے, علماء مجتہدین بھی اگر اس کی تفسیر مراد لیں تو پھر بھی وہ مشروط ہی بات رہتی. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر قرآن اور سنت کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے, ایسے لوگ جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ گئے. اور اس کی میرے بھائیوں بے شمار مثالیں موجود ہیں, جب لوگوں نے قرآن اور سنت جیسی واضح شرح کو چھوڑا, اس عظیم راستے کو چھوڑا, اس سے ہٹ کر الگ الگ لائنیں الگ الگ مکتب فکر قائم کیے, اسی وقت لوگوں مسلمانوں میں فرقہ بندی اختلافات جھگڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی شروع ہے. اور جب لوگوں نے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر الگ الگ مکتب فکر قائم کر لیا تو پھر جو قرآن کی آیت جو حدیث ان کے اپنے اس مکتب فکر کے مطابق فٹ بیٹھی اس کو قبول کر لیا, اس کے خلاف قرآن کی آیت آ گئی اس کو بھی رد کر ڈالا, رسول اللہ کی اگر حدیث آ گئی اس کو بھی رد کر ڈالا. اس کی کئی ایک مثالیں ہیں, چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ وتر کی نماز, اب تین وتر ادا کرنے ہوں دو صورتیں ایسی, ایک صورت تو یہ ہے کہ دو رکعت نماز الگ ادا کریں, سلام پھیر دیں پھر کھڑے ہو کر علیحدہ ایک رکعت نماز دیں, اور دوسری صورت یہ ہے کہ تین رکعت وتر اگر اکٹھے ادا کیے تو درمیان میں تشہد نہ دیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستدرک حاکم بحقی وغیرہ میں فتح الباری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توتروا بصلاۃ فتشبہ بصلاۃ المغرب, کہ تین وتر تم اس طرح نہ پڑھو کہ مغرب کی نماز سے مشابہت پیدا ہو. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح فتح الباری میں یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ مشابہت تبھی ختم ہوتی ہے جب درمیان میں تشہد نہ بیٹھے, اگر درمیان میں تشہد بیٹھ جائے تو مغرب کی نماز سے مشابہت پیدا ہو. اس مشابہت سے بچنے کے لیے اگر تین رکعت اکٹھے ادا کرے تو درمیان میں تشہد نہ بیٹھے. اور دوسری صورت جو افضل ترین صورت ہے دلائل کی روح سے کہ دو رکعت آپ الگ پڑھیں اور پھر علیحدہ کھڑے ہو کر ایک رکعت پھر پڑھ لیں. اب ہمارے حنفی بھائی جو ہیں وہ اس چیز کے قائل نہیں, اور حنفی علماء میں دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کشمیری گزرے ہیں, بخاری کے اوپر ان کی ایک تقریر ہے سعد الباری کے نام سے, اور جامع ترمذی کے اوپر ہے عرف الشدی کے نام سے, اس کے اندر وتر کی بحث میں ایک بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ مستدرک کے حاکم ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت وتر اس طرح ادا کرتے تھے کہ دو پڑھ کر کلام کرتے پھر اس کے بعد ایک رکعت علیحدہ کھڑے ہو کرتے. اب اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے آج تک کسی شافعی عالم نے اس حدیث کو اپنے استدلال میں پیش ہی نہیں کیا, کیونکہ شافعی اس بات کے قائل ہے کہ ایک رکعت وتر علیحدہ ادا کی جائے, اور کہتا ہے مجھے اس بات کا بھی تعجب ہے آج تک کسی حنفی عالم نے اس حدیث کا جواب بھی نہیں دیا. کہتے ہیں کہ 14 سال تک میں سوچتا رہا کہ اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا. میرے بھائیو سوچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہو اور پتہ بھی ہو کہ یہ روایت صحیح ہے, کیونکہ انہوں نے وہاں لکھا ہے کہ اس کی سند بالکل قوی ہے اس میں کوئی کلام نہیں, حدیث صحیح مان کر پھر 14 سال کا عرصہ یہ سوچتے رہنا اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا ہے, تو میرے بھائیو وہاں سے حدیث ماننے کی کوئی بات نہیں. وہاں تو پھر حدیث کا جواب دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا جواب کیا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے جو مکتب فکر بنایا ہے, جو اپنا نقطہ نظر قائم کیا ہے, یہ حدیث اس مکتب فکر کے بالکل خلاف جاتا ہے. تو میرے بھائیو ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں
کہ جب لوگوں نے قرآن اور سنت جیسی واضح اور عظیم شاہراہ کو ترک کیا تو پھر اس کے مقابلے میں الگ جو مکتب فکر قائم کر کے الگ الگ علماء فقہاء مجتہدین کھڑے کر کے ان کے نام پر فرقے بنا لیے، ان کو اپنے تمام دلائل کا مرجع اور مارا سمجھنے لگے، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر قرآن کی آیت آئی اس کو بھی رد کر دیا، رسول اللہ کی حدیث آئی اس کو بھی رد کر دیا. یہ شرط کہ اللہ کے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح معنوں میں جب معلوم ہو جائے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے اس کو ماننا ہے، اللہ کے نے قرآن میں یہ مسئلہ اس طرح ذکر کیا اس کو تسلیم کرنا ہے، یہ صرف اور صرف شرف اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ الحدیث مکتبہ ایسی کر. آج منکرین حدیث بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ صحیح طور پر حدیث کو ماننے والا اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ صرف اور صرف الحدیث، کیونکہ باقی جتنے بھی مکاتب فکر ہیں انہوں نے کسی نہ کسی نام سے کسی نہ کسی ہیلے اور بہانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو ٹالا. کئی لوگوں نے ایسے ایسے قوانین قاعدے گھڑ لیے کہ انہوں نے ان قواعد کے گھڑ کر اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیثیں ہیں ان کو ترک کر ڈالا. آئیے میں ایک دو مثالیں اس کی آپ کو دیتا ہوں. حنفی مدارس میں کوئی بھی مدرسہ جہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں اصول شاشی، نور الانوار، حسامی، یہ اصول فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ان ساری کتابوں میں نور الانوار فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، یہ حدیث ہر لحاظ سے قیاس کے خلاف ہے. قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس میں جو دو تین دن جانور رکھا بکری یا اونٹنی اس کا دودھ پیا، اب واپس کرنے کی صورت میں یہ ایک سا کھجوروں کا بھی ساتھ دے رہا ہے، تو قیاس تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دودھ کی جنس اور ہے، کھجوروں کی جنس اور ہے، ان دونوں میں جنس کے لحاظ سے مثلیت نہیں. اسی طرح یہ بھی ممکن ہے دودھ کی قیمت کم ہو اور کھجوروں کی قیمت زیادہ ہو، یا کھجور کی قیمت کم ہو اور دودھ کی قیمت زیادہ ہو، قیمت کے لحاظ سے بھی مثلیت نہیں. لہذا نہ یہ قیمت کے لحاظ سے آپس میں کوئی ان کی مماثلت ہے اور نہ ہی جنس کے لحاظ سے ان کی آپس میں کوئی مماثلت ہے، ہر لحاظ سے یہ قیاس کے خلاف ہے. اب ہم کیا کریں؟ کہتے ہم دیکھیں گے اس حدیث کو بیان کرنے والا کون ہے. کہتے اس حدیث کو بیان کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے وہ حفظ میں، قوت ضبط میں، عدالت میں معروف تھے، لیکن وہ فقیہ اور مجتہد نہیں تھے. اسی طرح ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام لکھا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ عنہما یہ غیر فقیہ تھے، مجتہد نہیں تھے، ان کی بیان کردہ حدیث قیاس کے خلاف آ گئی ہے. لہذا ہم یہ کریں گے کہ حدیث کو چھوڑ دیں گے اور قیاس کو لے لیں. میرے بھائیو یہاں ایک اور بات بھی ہے، کیونکہ اہل حدیث افراد کو اللہ نے یہ نعمت عظمیٰ بخشی ہے کہ یہ جہاں قرآن مجید کو اپنا اصل مانتے ہیں اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اپنے لیے اصل الاصول مانتے ہیں، کہ قرآن اور حدیث یہ نعمت اللہ وحدہ لا شریک نے الحدیث افراد کو دی. جو لوگ اس راہ سے ہٹے وہ حدیث کی بصیرت سے محروم ہوئے، انہیں یہ بات معلوم نہ ہوئی کہ یہ حدیث صرف حضرت ابو ہریرہ ہی بیان نہیں کرتے، اس حدیث کو وہ صحابی بھی بیان کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے بھائیوں کو کہنا ہے کہ وہ ہماری فقہ کی بنیاد، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ کا کھیت بویا، اور ان کے شاگرد علقمہ رشوت نے اس کھیت کو پانی دیا، اور ابراہیم نخی نے پھر اس کی آبیاری کے اس کو جانا جب بڑا تو اس کو کاٹا، پھر ابراہیم نخی کے شاگرد حماد بن ابی سلیمان نے اس کو جو ہے نا وہ پھر دانا اور توڑی ان کو الگ الگ کیا، قاضی ابو یوسف نے جو ہے نا اس کا پھر جو ہے نا وہ آٹا بنایا، اور امام محمد نے امام ابو نفا نے اس کا آٹا بنایا،
امام قاضی ابو یوسف نے اس کو گوندا، امام محمد نے اس کی روٹیاں پکائیں، اور یہ سارے باقی لوگ یہ فقہ کی روٹیاں کھانے والے. یہ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے. صحیح بخاری نے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب البیوع میں جہاں پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیان کردہ حدیث نقل کی، اس کے متصل بعد سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا یہ فتویٰ درج کیا. اسی حدیث کے مطابق وہ فتویٰ دیا کرتے تھے. اب یہ آسن الحواشی ہے، اصول شاشی کا حاشیہ، اس نے یہ اپنے اس قانون کے اوپر بات کرتے ہوئے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑی کبھی دقت اور مصیبت. وہ مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے تو حضرت ابو ہریرہ کا نام لے کر اس بات کو ٹال دیا، لیکن صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود جو ہماری ستا کے بانی ہے، وہ اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. یہ بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں جو بخاری کی شرح ہے، اس حدیث کے تحت لکھا ہے، کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام بخاری نے یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے بعد عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ کیوں نقل کیا. کہتے ہیں یہاں یہ نقطہ ہے کہ امام بخاری یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے، انہیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں اگر یہ حدیث قیاس کے خلاف ہوتی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں فقیہ مانا جاتا ہے، وہ اس حدیث کے مطابق جو ہے نا وہ مطابق فتویٰ نہ دیتے. انہوں نے جب اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا، قیاس جلی کو ترک کر دیا، تو یہاں یہ نقطہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کے حدیث کے متصل بعد صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ درج کیا. اور اسی لیے میرے بھائیوں، ہمارے ان بھائیوں کو امام بخاری رحمہ اللہ اور اس طرح کے دیگر محدثین سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ بغض. اس کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے متعلق ایک انفی کا قول ہے، جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انباء الغمر ابن عمر، جو ان کی کتاب ہے، اس میں درج کیا. ابن عماد الدین حنبلی نے، شذرات الذهب نے اس بات کو بھی درج کیا. ایک انسی کا کہنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ من نظر فی کتاب البخاری تزندق، جو آدمی بخاری کی کتاب میں دیکھے، غور و خوض کرے، وہ والعیاذ باللہ زندیق ہو جائے. تو امام بخاری سے اسی بنا پر بغض رکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر بے شمار مقامات پر احادیث کو ذکر کر کے اہل الرائے اور قیاس کے مطابق فتوی دینے والے لوگوں نے صحیح حدیث کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں اپنی رائے کو رکھنے والے لوگوں کی بہت زیادہ اکبر تردید کی. مثال کے طور پہ کتاب الحیل میں امام بخاری کو حدیث نقل کر کے اس کے بعد میں قال بعض الناس، بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے. امام بخاری نام نہیں لیتے، مراد اہل الرائے ہی ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کا ایک نسخہ ہے جس کے اوپر صرف یہاں کتاب الحیل میں بعض حنفی علماء کا حاشیہ، تو وہ وہاں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ سے انصاف نہیں کیا. کیوں انصاف نہیں کیا؟ حدیث درج کر کے امام صاحب کا مذہب جو ہے بعد میں کالا بعض الناس کہہ کے اس کو رد کرتے. تو بات میں یہ ذکر کر رہا تھا میرے بھائیو کہ ایسے ایسے قواعد اور قوانین گھڑے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو غیر فقیہ اور غیر مجتہد کہہ کر ان کی بیان کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو جو ہے نا وہ ترک کر دیا. میرے بھائیو، یہاں ایک اور بات بھی سوچنے کی ہے. صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ کے شاگرد تھے، اس ہستی کے شاگرد تھے جس کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی، معصوم عن الخطاب پیغمبر کے شاگرد تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے اور اس کو یاد کرتے، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں بھی یاد رہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ دن جو نماز پڑھائی تھی، اس نماز کے اندر اللہ کے رسول نے کون کون سی سورت تلاوت. تو صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر پڑھنے والا وہ فقیر مجتہد نہ ہوا، اور ایک امتی کا شاگرد ہو کر اور اس علاقے میں رہ کر جہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے تھے، ایک امتی کا شاگرد ہو کر غیر معصوم کا شاگرد ہو کر وہ فقیہ کیا سرتاج الفقہا اور امام اعظم وہ بن گئے لیکن صحابی رسول کو فقیہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں.
میرے بھائیو اس سے ہٹ کر اور بھی کئی ایسے قاعدے بنا رکھے ہیں. مثال کے طور پہ اصول فقہ انفیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اصول کرخی, اس کے اندر تقریباً 36 یا 39 کے قریب قواعد ہیں جن کے اندر تین قاعدوں کا یہ خلاصہ ہے کہ قرآن کی ہر وہ آیت کہتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف آ جائے ہم اس آیت کی یا تاویل کریں گے یا اس کو منسوخ سمجھیں گے. اسی طرح رسول اللہ کی حدیث صحابی کا قول جو ہمارے صاحب کے خلاف آ جائے یا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ثابت نہیں یا جو ہے نا یہ مرجوع ہے منسوخ ہو چکا ہے یا قابل تاویل ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تاویل کر لیتے ہیں لیکن جو مکتب فکر کھڑا کر دیا ہے اس کی تاویل کبھی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن چھوڑنا پڑے چھوڑ دیا جاتا ہے, حدیث چھوڑنی پڑے چھوڑ دی جاتی ہے, لیکن قول امام کو نہیں چھوڑا جاتا. اس لیے کہ ہمارے یہ بھائی یہاں تک آگے بڑھ چکے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ کہتے ہیں کہ قول مجتہد قول رسول ہوتا. یہ تقاریر ترمذی و ابو داؤد اردو زبان میں یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے دیوبند کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی لکھی ہوئی, ان کی تقاریر ہے, اس کے اندر یہ بات لکھی ہے قول مجتہد قول رسول ہوتا. تو سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں جب ایک اللہ کے رسول کے مقابلے میں الگ امام کھڑا کر کے اس کو اپنا تمام مسائل کا تمام جو ہے نا وہ اپنے احکامات کا مرجع مانا سمجھ لیا اور یہ سعقیدہ بنا لیا جو اس نے کہا وہی ہم مانیں گے, وہ بتایا نہیں یہ قرآن کی آیت تسلیم کریں گے, وہ بتائی حدیث ہے تو مانیں گے, اس کے قول کے خلاف کوئی بات آ جائے وہ تسلیم نہیں. آئیے میں آپ کو قرآن کی مثال دیتا ہوں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین مقامات پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2 سال. بل والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, کہیں فرمایا حملہ وفصالہ فی عامین, اللہ وحدہ لا 30 شہرا, اور اللہ تعالیٰ نے فصالہ فی عامین کہیں فرمایا. تو تین مقام قرآن کے اندر ایسے ہیں جہاں اللہ نے یہ بات بالکل واضح کی ہے کہ دودھ پلائی کی مدت جو ہے وہ 2 برس. مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر عثمانی میں ایک مقام پر وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات سے بات تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ دودھ پلائی کی مدت جو ہے وہ 2 برس ہی ہے. پھر آگے لکھتے ہیں لیکن ہمارے امام صاحب جو 2.5 سال بتاتے ہیں ان کے پاس بھی تو کوئی اور دلیل ہوگی. صاحب نے کہا قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے, حدیث بھی یہی کرتی ہے, اکثر علماء کا مذہب بھی یہی ہے, لیکن ہمارے امام نے جو قول بیان کیا ہے اس کی بھی تو کوئی دلیل ہوگی. اب میرے بھائیو قرآن سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہو سکتی, رسول اللہ کے حدیث سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہو سکتی. تو قرآن سامنے بالکل اس کی تفسیر بھی سمجھ رہا ہے کہ قرآن یہی بتاتا ہے, لیکن اس قرآن کے مقابلے میں قول ایمان ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ نعمت اللہ وحدہ لا شریک نے اہل حدیث مکتبہ فکر کو دی کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو ہی اپنی بنیاد مانا. اس کے مقابلے میں جس کا بھی قول آ گیا خواہ کسی بڑے سے بڑے امام مجتہد محدث اور مفسر کا ہی کیوں نہ ہو, یہ قرآن اور سنت کے مقابلے میں کسی کی بات برداشت نہیں کرتا. میرے بھائیو اللہ تعالی نے ہماری نجات صرف اور صرف کتاب اور سنت میں رکھی ہے. قرآن اور حدیث کی تعلیم ہی اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں دی, قرآن اور حدیث کی طرف ہی توجہ دلائی, رسول اللہ کا نصاب بھی جو تعلیم کا تھا قرآن کے اندر 4 مقامات پر اللہ نے بیان کیا. تو یہی کتاب اور سنت ہی بھائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت سکھانے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو نصاب تعلیم دیا وہ قرآن ہی تھا اور اس کی تشریح و تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. تو جن لوگوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑا, اس کے مقابلے پر جو ہے الگ الگ امام کھڑے کر دیے, تو میرے بھائیوں پھر انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا. بھائی ایک اور مثال آپ کو دیکھو, دیکھو مدارس میں عام طور پر ایک حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے مشکات المصابیح, اور ہمارے انفی بھائیوں نے اس کے مقابلے پر ایک حدیث کی کتاب لکھی, اس کا نام رکھا ہے زجاجۃ المصابیح یعنی مشکات الحنفی, اس کے ٹائٹل کے اوپر موٹا لکھا ہوا مشکات الحنفی. اس کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ دیکھ یہ جو مشکات حدیث کی کتاب ہے اس کو ہم اپنے مدارس میں پڑھتے پڑھاتے, اور جب یہ ہم کتاب پڑھتے اس کے اندر جتنی حدیثیں ہیں وہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو تقویت دیتی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تردید کرتی. کہتا میرے ذہن میں یہ بات آئی میں بھی ایسی کوئی کتاب حدیث کی مرتب کروں جو امام ابو حنیفہ کے مسائل کو تقویت دیتی, تو اس لیے میں نے یہ مشکات الحنفی لکھ ڈالی. تو اب دیکھو حدیث کے مقابلے میں صاحب نام کے ساتھ کتابیں آ رہی ہیں مشکات الحنفی, بس نہیں چلتا ان کا میرے بھائیوں, اگر نہ ہو سکتا ہے قرآن بھی حنفی آ جائے, لیکن قرآن مجید کے بارے میں ایسی بات کہہ نہیں سکتے. حدیث کے بارے میں ایک یہ کتاب, اور اسی طرح یہ بلوغ المرام بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے, تقریباً ہمارے ہر مدرسے میں ابتدا میں پڑھائی جاتی ہے, کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بڑی باتیں. تو بات یہ نہ کر دی کہ بلوغ المرام چھوٹی سی حدیث کی کتاب ہے, اب ہمارے انفی بھائیوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے مدارس میں جو ہے یہ حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں, ہمارے پاس بھی کوئی ایسی چھوٹی سی بنیادی کتاب ہو جس کو ہم اپنے مدارس میں پڑھائیں. علامہ اشوق نیندوی نے اس کے مقابلے پر ایک کتاب لکھی ہے سار سنن, کہ اس کو ہم اپنے مدارس میں پڑھائیں. لیکن میرے بھائیو اللہ وحدہ لا شریک نے محدثین رحمہ اللہ کی کوششیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی, جو پذیرائی انہیں حاصل ہوئی وہ ان کو حاصل نہیں ہوئی, حتیٰ کہ اس کتاب کو ان کے مخصوص علماء کے سوا کوئی جانتے بھی نہیں. لیکن جن محدثین نے نیک نیتی کے ساتھ کام کیا, دین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو جمع کیا, اللہ وحدہ لا شریک نے آج ان کی مرتب کردہ کتابوں میں نہ صرف ہمارے مدارس میں بلکہ وہ بھی اپنے مدارس میں پڑھانے پر مجبور. ہمارے مدارس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا اس قدر لحاظ کیا جاتا ہے, ہماری پہلی کلاس سے لے کر میرے بھائیوں آٹھویں کلاس تک جو ہے ہر سال حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. لیکن ہمارے دیگر بھائیوں کے مدارس میں ساتویں سال میں جا کر مشکات حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں, اور اس سال کا نام انہوں نے رکھا ہوا موقوف ہے, تاریخ لکھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں واللہ ان میں آپ کو یہی بات نظر آئے گی, ہر حدیث نقل کرتے ہوئے نیچے لکھا ہوتا ہے اس کا یہ پہلا جواب ہے, یہ حدیث کا دوسرا جواب ہے, یہ تیسرا جواب ہے, یہ چوتھا جواب ہے, وہ حدیث کا جواب دیتے ہیں لیکن سمجھانے والی اور اس پر عمل والی بات نہیں. تو میرے بھائیو حدیث کو پہلے سال سے لے کر آخر تک پڑھنا, اس کو سمجھنا, یہ شرف اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو عطا کی, اور یہ ایسی نعمت ہے اللہ وحدہ لا شریک کی میرے بھائیو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور کسی کو عطا نہیں. جتنے بھی مقلدین ہیں الگ الگ مکاتب ایسی کریں, ان میں غالب رنگ جو ہوتا ہے وہ ان کے اپنے تقلیدی مذہب کا ہوتا ہے, قرآن اور سنت کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پر ابتدا سے ہی قرآن اور سنت کی تعلیم نہیں ہوتی. وہ جب چھ سات سال فقہ پڑھا پڑھا کر اپنی کتابیں پڑھا کر جب سمجھتا اب یہ پختہ ہو گیا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا مکتبہ فکر اچھی طرح راسخ ہو چکا ہے, اس کے بعد پھر وہ دورہ حدیث کروا دی. تو ہم تو مشکل میں میرے بھائیو ایک سال کے اندر ایک حدیث کی کتاب, مثال کے طور بخاری شریف ہے, مشکل میں سال کے اندر وہ پڑھائی جاتی, لیکن وہاں ایک سال کے اندر سات آٹھ حدیث کی کتابوں کا دورہ ہو جاتا. تو میرے بھائیو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں جن لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب کھڑے کیے انہوں نے صرف حدیث کو رد ہی نہیں کیا بلکہ کئی ایک اپنے آئمہ کی شان میں خود جھوٹی حدیثیں کرنی بھی شروع کی. وضع حدیث کے اس بات میں اگر آپ میرے بھائیو دیکھیں تو آپ کو یہ بات بھی نظر آئے گی کہ بعض لوگوں نے اپنے اپنے آئمہ کی شان میں حدیثیں گھڑ کر رسول اللہ کے ذمہ کر دی, مثال کے طور پہ گاندھی کی کتاب ہے در مختار، اس کے مقدمے میں ایک دو حدیثیں لکھی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آدم افتخر بی وانا افتخر برجل من امتی اسمہ نعمان وکنیتہ ابو حنیفہ وسراج امتی، کہ رسول اللہ نے فرمایا ان آدم افتخر بی، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو میرے اوپر فخر کیا ہے، وانا افتخر برجل من امتی، اور میں اپنی امت میں سے ایک آدمی پر فخر کرتا ہوں جس کا نام نعمان ہے، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہے، وہ میری امت کا چراغ ہے. اور دوسری روایت یہ بنائی ہوئی ہے، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سائر الانبیاء یفتخرون بی وانا افتخر بی ابی حنیفہ تا من احبہ فقد احبنی ومن ابغضہ فقد ابغضہ، کہ تمام نبیوں نے میرے اوپر فخر کیا اور میں امام ابو حنیفہ پر فخر کرتا ہوں، جس نے اس کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے اس کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تنقید میں یہ حدیث گھر ڈالی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی رجل، میری امت میں ایک آدمی ہوگا اور یقال لہ محمد ابن ادریس فتنتہ علی امتی اضر من فتنت ابلیس، کہ میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا. یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا نام ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے والعیاذ باللہ فرمایا کہ میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، اس کا فتنہ میری امت پر ابلیس سے زیادہ نقصان دے گا. تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا، وہاں یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ کئی ایک جھوٹی باتیں گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا دی. اور اس کے ساتھ تیسرا کام یہ بھی کیا گیا میرے بھائیو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثیں ان کے اندر جو ہے رد و بدل کر دیا. میں اس کی چند ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پہ صحیح بخاری شریف ہے، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان المبارک میں کیسے ہوا کرتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعہ سے زائد نہیں پڑھتے تھے. اب سائل کا سوال تھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان، کہ رسول اللہ کی رمضان کی نماز کیا تھی، کیونکہ تراویح کا لفظ حدیث کے اندر نہیں آتا. ابواب میں تو ہے جو محدثین نے باندھے ہیں، لیکن کسی حدیث کے اندر لفظ تراوی نہیں. رات کی نماز کے لیے قیام اللیل، قیام رمضان، صلاۃ رمضان، صلاۃ اللیل، ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو سائل نے پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان، کہ رسول اللہ کی رمضان میں نماز جو تھی وہ کیسی ہوتی. اور صلاۃ رمضان کا لفظ اس بات کو متعین کرتا ہے کہ سائل تراوی کی نماز پوچھنا چاہتا. یہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں، انہوں نے، ان کے چار مولویوں نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا، تو اس کے اندر جہاں یہ حدیث آتی ہے کیسا کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان، فی رمضان کے لفظ عربی سے بھی نکال دیے اور اردو ترجمہ سے بھی خارج کر دیے، تاکہ یہ بات معلوم ہی نہ ہو کہ سال تراوی کے بارے میں پوچھا کرتا. دوسری مثال اس کی یہ ہے، مشہور مثال ہے، روایت تو کمزور ہی ہے لیکن انہوں نے جہاں تردید تحریف کی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبید بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے ان کو رمضان میں امام مقرر کیا، تو ابو داؤد میں آتا ہے کہ یہ لوگوں کو 20 راتوں انہوں نے نماز پڑھائی، کہا یصلی لہم شرین لیلتن. اب ہمارے بھائیوں نے پہلا تو یہ کام کیا کہ مولانا محمود الحسن کی تحقیق سے ابو داؤد جب شائع ہوئی تو کان یصلی لہم عشرین لیلتن، کہ 20 راتیں انہوں نے وہ نماز پڑھاتے رہے. لیلتن کے اوپر نون کی نشانی نسخے کی علامت ہوتی ہے، لے کر بار حاشیے میں رکعتن کا لفظ لکھ دیا کہ معلوم ہو کہ کسی دوسرے نسخے کے اندر جو نے عشرین رکعتن کا لفظ دی، تو 20 رکعتیں پڑھائی انہوں نے. اس کے بعد فخر الحسن گنگوئی کا نسخہ شائع ہوا، تو انہوں نے یوں کیا کہ یہ جو پہلے لفظ حاشیے میں لکھے تھے اس کو اٹھا کر متن کے اندر کر دیا اور لیلۃ القلم اس کو اٹھا کر حاشیے میں رکھ دیا تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ اس کے اندر جو ہے وہ بیس رکھتے پڑھانے کی بات ہے، بیس راتوں کی بات نہیں، وہ کسی اور مجھ سے مشاہد ہو. پھر اس کے بعد اصح المطابق کراچین کا ایک مکتبہ ہے، انہوں نے ابو داؤد شائع کی، انہوں نے آشیا سے بھی وہ لفظ اڑا دیے. اب صرف متن میں اس نسخے کے اندر یہ بات ہے کہ لوگوں کو بیج رکھتے پڑھاتے ہیں. اس کی ایک اور مثال ہے ابن ابی شیبہ جو حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے. اب اس کے آگے یہ ابن ابی شیبہ میں لفظ نہیں کہ وہ کہاں رکھتے، اس کے نیچے ابراہیم نخی کا قول ہے کہ تحت سرا ناف کے نیچے باندھتے تھے. ہمارے بھائیوں نے کراچی سے ابن ابی شیبہ کا جب یہ نسخہ شائع کیا تو وہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے وہاں اس بات کا ذکر نہیں کہ کہاں باندھتے تھے، اتنے الفاظ ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھتے تھے، انہوں نے وہاں تحت سرا کے لفظ لکھ دیے. اور اتنی حماقت اور بیوقوفی کہ وہ صفحہ اگر آپ دیکھیں تو اس صفحے کا باقی سارا خط اور ہے اور تحت سرا کے لفظ اس خط سے موٹے صاف نظر آتے. اور پھر اس کے بعد جب جگہ بنائی اگر راوی کے بعد ان لفظ آتا ہے دوسرے راوی سے اوپر بیان کر ان کا نون بھی اگر صرف عین کی علامت نظر آتی. اور یہ نسخہ انہوں نے شائع کیا اس سے پہلے دار سے جامع سلفیہ بنارس سے یہ نسخہ شایا ہوا تھا، اس کی فوٹو لے کر یہ انہوں نے شائع کی، اس کو آپ سامنے رکھو، اس کے اندر یہ بات ہی نہیں. پھر اب بھی انفی ایک عالم ہے سعودیہ میں حبیب الرحمان العازمی، اس کی تحقیق سے ابن ابی شیبہ کا نسخہ شائع ہوا، اس کے اندر بھی الفاظ نہیں. تو میرے بھائیو سوچنے کی بات، اور بھی اس کی کئی باریک مثالیں ہیں جو عام بھائی نہیں سمجھیں گے. تو اس کی کئی ایک مثالیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جب اپنے مطلب کے خلاف پایا تو ان میں گڑبڑ کر دیا. تو یہ سارا نتیجہ اس بات کا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے جب ہٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم اور مقتدی اعظم ماننے کی بجائے ایک امتی کو اپنا امام کھڑا کر دیا اور اسی کے بتائے مسائل کو اپنے لیے بنیاد سمجھنے لگ گئے، تو پھر اس کے مطابق جو بات آئی وہ ماننے لگ گئے، اس کے خلاف قرآن کی بات آئی یا حدیث کی بات آئی اس کو ترک کرنے لگ. اور ہیلے اور بہانے سے جہاں کئی قاعدہ بنا کر باتیں رد کی، کئی مقام پر تحریفات کر ڈالی، کئی مقامات پر حدیثیں گھڑ کر رسول اللہ کے ذمے لگا دی. یہ تو حدیث کی کتابوں میں. میرے بھائیو ہمارے یہ بھائی تو عام کتابوں کے اندر بھی گھڑ بڑ کرنے سے باز نہیں ہوتے. ایک آخری مثال آپ کو دیتا ہوں، مشہور واقعہ ہے کہ یہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، یہ پہلے حنفی تھے. ہوا یوں قاضی کسال مروزی تھے، انہوں نے انہیں یہ بات کہی کہ تم حنفی ہو، تمہاری جو نماز ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر انہوں نے نماز کا سارا طریقہ جو ہے نا وہ بتایا کیسے. انہوں نے نبیذ منگوائی، یہ کھجور کا، اس کو پانی میں بھگو دیں تو جو اس کا سیرہ بنتا ہے اس کو نبیذ کہتے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے وضو شروع کیا. اور یہ ایک فطرتی بات ہے، جہاں میٹھا ہوتا ہے وہاں مکھیاں آتی ہیں. پھر انہوں نے نبیذ سے وضو شروع کیا اور وضو بھی بے ترتیب تھا، اور بے ترتیب والا وضو کیا، اس کے بعد انہوں نے کتے کی کھال کا مسلح منگوایا اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. اور شروع جب نماز کی، نماز کے شروع میں اللہ اکبر کی بجائے اللہ بزرگ تارست، یہ فارسی کا ایک جملہ کہا، نماز شروع کی. اور ہمارے بھائیوں کے اندر چونکہ نماز کے اندر قرآن مطلق قرآن فرض ہے، آپ قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی پڑھیں جس سے معلوم ہو قرآن پڑھا ہے. اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں مدہامتان، دو برگ سبز طرف. تو یہ انہوں نے مدہامتان یہ کلمہ کہا، رکوع چلے گئے اور رکوع میں پورے بھی جھکے نا، کیونکہ ہمارے بھائیوں کے نزدیک صرف مطلق جھک جانے کا نام جو ہے سفردیت ادا ہو جاتی. پھر اس کے بعد نہ سیدھا پوری طرح کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں گئے، پھر دل آ کر اس طرح جلد سیر کان ادا نہ کیے، آخر میں تشہد کی مقدار بیٹھ کر جان بوجھ کر ہوا خارج کر دی اور اٹھ بیٹھے، یہ تمہاری نماز. سلطان محمود نے کہا یہ ہماری نماز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تم بتلاؤ، جو کتابیں میں بتاتا ہوں منگوا دوں، تمہیں دکھاتا ہوں، ساری کتابیں منگوا کر اور جتنے مسئلے بتا دو سارے نکال کر دکھلا دوں. محمود غزنوی نے فکان فی جو توبہ کر لی اور حدیث کے مطابق نماز شروع کر دی. تو ہوا یوں یہ پورا واقعہ بالتفصیل جو ہے نا، یہ حیات الحیوان ایک کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے آگے، اور تاریخ ابن نجار وغیرہ میں بھی ہے. تو حیات الحیوان کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے. اب ہمارے بھائیوں نے حیات الحیوان یہ جو عربی کی کتاب تھی اس کو اس کا اردو میں ترجمہ کیا, اور اردو میں جب اس کو ڈھالا تو یہ پورا واقعہ خارج کر دیا, اردو کے اندر اس کا نام و نشان تک نہیں, کیونکہ اس لیے عربی میں تو وہی پڑھے گا جو عربی جانتا ہے, جس نے وہ کتاب حیات الحیوان دیکھی ہے اس کو پڑھا اسے بھی معلوم ہوگا, جب اردو میں آئے گا تو ہر ایک اردو دان پڑھے گا کہ سارا واقعہ خارج کر دیا. تو میرے بھائیو ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں, تو یہ سارا کچھ صرف اسی لیے ہے کہ یہ حدیث سے بالکل ہٹے ہوئے, بلکہ یہ پچھلے دن قاضی زاد الحسینی فوت بھی ہو گئے, انفیوں سے بہت بڑے عالم تھے, یا اکوڑا خٹک جو پشاور کی طرف جائیں تو وہاں ان کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, اور اکوڑا خٹک کو دیوب انسانی کا نام دیتے, وہاں کے ایک عالم ہے مولانا عبد القیوم صاحب, انہوں نے کتاب لکھی ہے دشائے امام ابو حنیفہ, اور ایک قاضی زاد الحسینی کے خطوط ہیں جس کو کشکول معرفت کے نام سے انہوں نے شائع کیا. اس کشکول معرفت کے شروع میں بھی اور دفاع امام ابو حنیفہ جو کتاب ہے اس کے شروع میں قاضی زیاد الحسینی کا ایک مقدمہ ہے, یہ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے اندر اس نے ایک جو ہے ہیڈنگ یہ باندھی ہے کہ لوگ جو ہے فقہ حنفی سے متاثر کیوں ہو رہے, اس کے سباب کیا ہے, تو یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. اس نے اس میں لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے, کہتا ہے کہ جب سے برے صغیر پاک و ہند میں حدیث کی کتابوں کے اردو زبان میں ترجمہ کیے گئے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ حدیث کی کتابیں پڑھ کے ہماری فقہ کی کتابوں میں طرح طرح کی مشغلیں پیدا کر رہے ہیں, اور آج کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ حدیث کی کتابیں پڑھ کے ہماری فقہ سے متنفر ہو رہے ہیں, بلکہ اتنے خطرناک الفاظ آگے اس میں لکھے ہیں کہ حدیث کی کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ کر کے مارکیت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے. وہ مارکیٹ والے حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ امرکور من الدین, کہ دین سے ایسا نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر نشانے سے پار ہوتا. تو کہتے ہیں حدیث کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کر کے مارکیٹ کا دروازہ کھولا جا رہا ہے. حدیث کی کتابوں کا میرے بھائیوں جب سے اردو میں ترجمہ ہوا, ہمارے بھائیوں نے حدیث کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا, ہم نے لوگوں کو دعوت دی کہ قرآن اور حدیث تم پڑھو, جب لوگوں نے بداستہ خود قرآن اور حدیث کو پڑھنا شروع کیا اور ان لوگوں کی بنائی پابندیوں سے نکلے تو اللہ وحدہ لا شریک نے صدیوں سے بھٹکے ہوئے جو افراد تھے, جو کئی سال سال سے جو ہے رہ رہ سے تو وہ تھے, جب انہوں نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں یہ راستہ دکھا دیا, اور یہ قرآن اور حدیث کے مطالعے کی برکت ہے جو اتنے کثیر تعداد میں لوگ دن بدن قرآن و سنت والا موقع اظہار کر رہے ہیں.